اگر زحمت نہ ہو تو اندر تشریف لے آئیں, جگہ اندر بنا لی آپ کے لیے, جو باہر ساتھی کھڑے ہیں اندر آ جائیں, جو روڈ پر کھڑے ہیں اندر آ جائیں, تاکہ گفتگو آپ حضرات سے پوری توجہ اور کامل انہمام کے ساتھ آ جائیں. ساتھی اندر آ جائیں, آگے آگے جگہ آرام آرام سے بیٹھ جائیں, آرام آرام سے. پورے اجتماع گاہ میں کوئی جگہ تل بھرنے کی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو خالی رہ جائے. بھائی باہر والے ساتھی جو کھڑے ہوئے ہیں, آپ آرام سے آ کر اندر سکون سے گفتگو سنیں. کھڑا ہونے سے بیٹھنا بہتر ہے گفتگو سننے کے لیے. اور جب انشاءاللہ کھڑا ہونے کی باری آئے گی, پھر آپ سب انشاءاللہ اسلام کی سرحد پر کھڑے نظر آئیں گے. ابھی آپ بیٹھ کر گفتگو سماعت فرمائیں. بیٹھ جائیں شاباش. یہ جہاں جہاں سے ساتھی اٹھے تھے وہ جو جگہ گیپ ہوئی ہے وہ بھریں. یہ اجتماع کا نظم کے خلاف ہے. یہ جو جگہ خالی پڑی ہے تو ٹیوب لائٹوں کے پاس پیچھے والے ساتھی آ کر اس کو پور کریں. چلو بھائی شاباش. وہ بچے, وہ تینوں ٹوپیوں والے بچے آگے آ جاؤ. ایک اس سے بھی زیادہ بڑی اور وسیع جگہ پر اللہ کے فضل سے جمع ہوں گے. اچھا شہید گراؤنڈ میں. ویسے ایک گوجرا کی تاریخ کا یہ بھی اپنا ایک منفرد اجتماع ہے. اب تشریف رکھیں بھائی, جس نے کھڑا رہنا ہے وہ کھڑا رہے, لیکن اجتماع گاہ میں سب ساتھی بیٹھیں. اسٹیج پر سارے بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھیں, سب یونیفارم والے بیٹھ جائیں. الحمد للہ
رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ، گوجرا کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، 5 ستمبر سن 2000 سے شروع ہونے والی خلیفہ اول بلا فصل کے عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس 6 ستمبر کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. گوجرا کے بیدار مغز مسلمانوں کا یہ عظیم اجتماع پوری توجہ اور کامل انہماک کے ساتھ، جس طرح ابھی تک علماء کرام کے خطابات سنتا چلا آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری معروضات بھی پوری توجہ اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. میں تھوڑا سا آج معذور بھی ہوں، مجھے صبح سے سخت بخار ہے، لیکن ہماری لغت میں چونکہ چھٹی نہیں ہے، جب احباب سے وعدہ کر لیا جاتا ہے تو چاہے جتنی بھی طبیعت ناساز کیوں نہ ہو حاضر ہونا پڑتا ہے. اگر آپ حضرات نے توجہ تھوڑی سی مبذول فرمائی، بیداری کا ثبوت دیا، انشاءاللہ العزیز میں آپ کے جذبات پر پورا اترنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ نامناسب ہوگا کہ میں شاباش نہ دوں اور خراج تحسین نہ پیش کروں ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اہتمام اور انتظام کے لیے اپنا دن رات ایک کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. اور بہت ہی ضروری ہے اخلاقی طور پر شکریہ ادا کرنا یہاں کی انتظامیہ اور پولیس کے حکام اور سپاہی نوجوانوں کا، جو رات کے اس وقت تک اپنے فرائض منصبی سے کما حقہ عہدہ برا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ملازمتوں میں ترقی عطا فرمائے، اور وطن کی اور قوم کی خدمت صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، یہ کانفرنس معنون ہے ایک ایسی عظیم شخصیت سے کہ جس شخصیت کو یہ امتیاز حاصل ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد اس پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے اعلی و بالا مقام جس شخصیت کا ہے، جس کا نام نامی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں خلاق عالم نے یہ شرف بھی نوازا ہے، یہ شرف بھی عطا کیا ہے آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے. چار پشتیں اگر کسی شخص کی صحابیت کے مقام سے شرف بار ہوئی ہیں، شرف یاب ہوئی ہیں، پوری کائنات انسانی میں صرف وہ گھرانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. صحابیت کا مقام بہت بڑا مقام ہے. نبی کی طرح صحابی بھی، یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا منصب ہے. کوئی شخص اپنی کوشش اور جد و جہد سے نبی نہیں بن سکتا، اور نہ کوئی حکمران، بڑے سے بڑا بادشاہ کسی پر مہربانی کر کے اسے نبی بنا سکتا ہے. اگر کوئی حکمران نبی بنا سکتا ہوتا تو انگریز جیسا حکمران مرزا غلام احمد قادیانی کو واقعی نبی بنا دیتا. مگر نبوت کا مقام کسبی نہیں ہے، محنت اور ریاضت سے نہیں ملتا، اسی کے نصیبے میں آتا ہے جسے خدا عطا کرے. اسی طرح صحابیت کا مقام بھی کسبی نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھو، گو کے 1400 سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی کوئی آدمی مطالعہ و تحقیق کے بل بوتے پر، آج بھی کوئی آدمی محنت و مشقت کے بل بوتے پر دوسرا امام ابو حنیفہ بن سکتا ہے. آج بھی کوئی آدمی محنت و ریاضت، تقوی و طہارت، ذکر اللہ کی کثرت سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام پا سکتا ہے. آج بھی کوئی آدمی بڑے سے بڑا فقی، مجتہد، ولی بن سکتا ہے لیکن کروڑ سال عبادت کر کے، سال ہا سال محنت اور ریاضت و مشقت سے گزار کر بھی کوئی شخص میرے آقا کے کسی ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجتہد بن سکتا ہے، فقی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب و ابدال بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے آج وہ نہیں ہے. صحابیت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے سر کی آنکھ سے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر اور نبی کا دیدار کر لیں، چاہے ایک لمحہ ہی ہو. ایک لمحہ کے دیدار سے جو عظمتیں نصیب ہو جاتی ہیں، ایک لمحہ کے دیدار پیغمبر سے ایمان کی حالت میں جو رفعتیں مل جاتی ہیں، جو ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے، جو تزکیہ و طہارت روح کو عطا ہو جاتا ہے، کروڑوں سال کی عبادت سے وہ طہارت، وہ عظمت اور رفعت نصیب نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے ایک جماعت کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک جھلک ایک پیغمبر کو دیکھا ہے. ایک جھلک دیکھنے کا نتیجہ دیکھیے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. واقعہ مصر کا ہے، قرآن کریم اسے بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں کو بلوایا، میدان میں لا کے کھڑے کر دیے گئے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اپنا کرشمہ دکھائیں گے یا ہم کچھ دکھائیں؟
آپ نے فرمایا تم پہل کر لو. انہوں نے میدان میں رسیاں پھینکی، درختوں کی شاخیں پھینکی، کچھ اور اپنے پاس سے ساز و سامان میدان میں ڈالا. سحروا علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. دیکھنے والے یہ محسوس کرنے لگے کہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں، بچھو کی شکل اختیار کر گئی ہیں، یہ کیڑے مکوڑے میدان میں بھاگ رہے ہیں. اور جادوگروں کا جادو جب لوگوں کے سر چڑھ کر بولنے لگا تو پکار اٹھے جادوگر، فرعون خوش ہو جائیے، آج ہم غالب آ گئے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پہ ڈالا. میں واقعہ کی تفصیل بیان نہیں کرتا، عصا موسیٰ کا زمین پہ گرنا تھا، وہ ایک بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر گیا. ایک ہی چکر لگا کر جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا، سانپ بچھو اس کے منہ میں لقمہ بن کر چلے گئے، میدان صاف ہو چکا تھا اور وہ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا. فرعون تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور فرعون نے کہا موسیٰ اس کو پکڑو، مجھے بچاؤ، میں تم پر ایمان لے آؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو عصا بن کر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، لاٹھی بن کر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. جادوگر دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا. کوئی آپ نے شور و شغب نہیں فرمایا، او ہم غالب آ گئے، اب بت پوچھیں گے تم سے. موسیٰ علیہ السلام کا وہ انداز بھی جب انہوں نے جادو کی رسیاں پھینکی تھی وہ بھی دیکھ چکے تھے. فتح یاب ہونے کے بعد آپ کا باوقار انداز، خلاق عالم کے سامنے جھکی ہوئی نظریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہونے کا انداز موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ کر جادوگر فیصلہ کر گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں، اللہ کا نبی ہے. یہ موسیٰ ہماری طرح کا جادوگر نہیں ہے، خدا کا نبی ہے. بس اتنا دل میں آیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. سجدے میں پڑ کے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون جو بھاگ چکا تھا واپس اپنے تخت پہ آیا، یہ عجیب نظارہ اس نے دیکھا کہ جن جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو یہاں شکست دینے کے لیے طلب کیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر ماننے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگ گئے. میں تو سال ہر سال سے معجزات دیکھ کر بھی انکار کرتا رہا، میں تو سال ہر سال سے اپنے سرداروں اور اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے قریب جانے نہیں دیتا تھا، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بات کر لیتا تھا، لیکن جب جادوگروں کے نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول مان لیا ہے، میری قوم فوراً تسلیم کر لے گی. اس نے نلکار کے کہا اور جادوگرو کیا کہہ رہے ہو، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. فرعون نے کہا تمہیں اس اعلان سے رجوع کرنا ہوگا، تمہیں اس دعوے سے باز آنا ہوگا، یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تمہیں یہ بات چھوڑنا ہوگی. ورنہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میری صدا سن لو، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، اور ولأصلبنکم فی جذوع النخل،
میں ہتھے کٹے ہاتھوں کٹے پاؤں کے بعد تمہارے جسم اٹھا کر یہاں کھجوروں کے تنوں پہ پھانسی پہ لٹکا دوں گا، اگر تم باز نہیں آؤ گے میں عبرت ناک سزا دوں گا، باز نہیں آؤ گے میں اس طرح تڑپا تڑپا کے ماروں گا کہ دنیا میں آج تک کبھی کسی نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ لیکن وہ جادوگر جو ایک لمحہ قبل موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر کے دولت ایمان سے شرف یاب ہو چکے تھے، جو ایک لمحہ قبل ایمانی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے، جو ایک لمحہ قبل اسلام قبول کر چکے تھے، دین قبول کر چکے تھے، ایک لمحے کے ایمان نے، ایک لمحے کے دیدار موسیٰ کو، ایک لمحے کے دیدار ایمان کی حالت نے گایا ایسی پرکتی ہے کہ جواب میں فرعون کو کہتے ہیں فقضی مان تا کاس، جو ہو سکتا ہے کر گزر، جو تیری طاقت میں ہے وہ کر دکھا، لیکن یاد رکھ ہاتھ کٹوانا منظور ہے، پاؤں کٹوانا منظور ہے، سولی پہ چڑھ جانا منظور ہے، مگر موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک لمحہ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، ایک زیادہ سال، کچھ مہینے، کچھ دن بھی نہیں گزرے، پھر سیرت کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں بتلاتی ہیں کہ ان ایک ایک جادوگر جو ایمان لا چکا تھا، اس کے ہاتھ کٹے، اس کے پاؤں کٹے، اسے سولی پہ لٹکایا گیا، پھر دوسرے کو لایا گیا وہ بھی سولی پہ چڑھایا گیا، پھر تیسرے کو لایا گیا وہ بھی تختہ دار تک لے جایا گیا، ایک ایک کر کے ہزاروں جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، ایک لمحہ کے ایمان نے، ایک لمحہ کے دیدار پیغمبر نے ایمان اتنا کامل کر دیا، باری باری تختہ دار چومتے چلے گئے، مگر موسیٰ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور دکھاتا ہوں، یہ تو مرد ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، چلو یہ تو فن کے ماہر تھے، آگے دیکھیے ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، اور عورت بھی عام نہیں، فرعون کے گھر والی، فرعون کے گھر والی خاتون، عورت، شہزادی، بیوی فرعون کی ہے، ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ لے آئی، ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ اوپر لے آئی، اور آج قرآن میں اس عورت کا ذکر ہے۔ فرعون نے کہا اس سے بڑی میری بدنامی کیا ہوگی، میری بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، بعد آؤ تمہیں کس چیز کی کمی ہے، کیوں موسیٰ پر ایمان لائی ہو؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے تو جھوٹا ہے، موسیٰ سچا ہے، تو جھوٹا ہے موسیٰ سچا ہے۔ فرعون نے کہا پھر میں سزا دوں گا، اس نے کہا جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ فرعون نے ہاتھ پاؤں میں میکے گاڑ دی، قرآن کہتا ہے وہ فرعون ذل اوتاد الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ فرعون جو میکے گاڑ دیا کرتا تھا، ہاتھ پاؤں میں میکے گاڑی ہیں، جلاد تازیانے برسا رہا ہے، فرعون بار بار پکار رہا ہے، فرمائش کر رہا ہے، پیشکش کر رہا ہے، او شہزادی آسیہ اب بھی وقت ہے بات آ جا، اپنی جان پہ ظلم مت کر، کیوں ظلم سہتی ہے، ساتھ چھوڑ دے موسیٰ کا، ایمان لیا مجھ پر۔ لیکن اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئی، پھر مار کھائی، ہاتھ پاؤں میں کیل تو گڑوا لیے ہیں مگر واپس نہیں ہوئی، اور فرعون کا ساتھ دینے کو تیار۔ یہ تو حضرت آسیہ ہے، آگے دیکھیے ان کی خادمہ، ان کی نوکرانی، جو بال سر کے بال سنوارا کرتی تھی، جسے مشاتا کہتے ہیں، کنگھی پھیرنے والی مشاتا، وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گئی، وہ بھی دولت ایمان سے۔ یہ واقعہ میں تمہید کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، ابھی بات میں نے ادھر ہی لے کر آنا ہے، وہ بھی ایمان سے بیداوار ہو گئی. فرعون کا پتا چلا, کل تک تو شہزادی کی بات ہو رہی تھی, آسیہ تو شہید ہو گئی, یہ مشاتہ ایمان لے آئی ہے. اس نے کہا لال سے سامنے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھکوا دیے, وزن وزنی چٹان سینے پہ رکھ دی. کہنے لگا مشاتہ بعد آ جاؤ, موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دو, یہ مجھ سے گوارا نہیں. نوکری ہمارے گھر میں کرے, خدمت ہماری کرے, ہمارے اناج پہ تیری زندگی پڑے, ہمارے وظیفے پہ تیرا گھر گزارا کرے, وظیفہ ہمارا ہو, خدا میں تیرا ہوں, رب دنیا مجھے کہے مانے موسیٰ کو میں کڑی سزا دوں گا, بعد آ جا. مگر یہ نوکر, یہ ملازمہ, یہ باندی اپنی دھن کی پکی تھی. اس نے کہا فرعون موسیٰ کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ چھوڑ دیں, موسیٰ کا دامن اس لیے نہیں پکڑا کہ میں گھبرا کے چھوڑ دوں گی. جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزر, آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, نہیں چھوڑ سکتا. فرعون نے کہا پھر دیکھ, پوچھا اس کے کوئی بچے بھی ہیں؟ جواب ملا دو بیٹے ہیں. کہا اس کے بڑے بیٹے کو لاؤ. بالوں سے پکڑ کر اس کا بیٹا لایا گیا. کہا باز نہیں آئے گی, تیرا بیٹا ذبح کر دیں گے. اس نے کہا نہیں باز آ سکتی. ماں کے سامنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر دیا گیا. کہا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جو ہونا تھا ہو چکا, بیٹا تھا ذبح ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں ہے, میں بھی ذبح ہونے کو تیار ہوں, لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتی, خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہوں گی, اس سے بعد نہیں آ سکتی. فرعون نے کہا اس کا دوسرا بچہ لاؤ. دودھ پیتا ہوا بچہ لایا گیا, جو رو رہا تھا, ماں کو اس طرح پڑے دیکھا, بچہ سسکیاں لینے لگا کہ ماں میری کس حالت میں ہے, کس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے, بچہ رو رہا تھا. اس نے کہا دیکھو اب اس بچے کی باری ہے. اس نے کہا جو چاہتا ہے کر گزر. اس نے کہا اس بچے کو ذبح کرنا ہے, مگر ذبح کرنے کے لیے زمین پر رکھ کر نہیں, ذبح کرنے کے لیے کوئی چٹان نہیں, اسے مشاتہ کی چھاتی پہ رکھو, اس کے سینے پہ رکھ کے ذبح کرو. دودھ پیتا بچہ اس عورت کے سینے پہ رکھ دیا گیا. جلاد سے کہا اب اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. جب بچے کی گردن پہ چھری چلی, اس کی چیخ نکلی, ماں کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا, کب کبھی طاری ہو گئی, اور ماں پریشان ہو کے رہ گئی. بچہ سینے پہ رکھ کر ذبح کیا جانے لگا. جب اس کا دل کانپا, وجود پہ لرزہ طاری ہوا, تو وہ چھری کے نیچے سے ذبح ہوتا ہوا دودھ پیتا بچہ بول پڑا, کہا امی پایا استقلال میں لرزش لائے, امی خیال رکھنا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دیکھو میرا بھائی جنت کے بالا خانے سے پکار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جنت میں پہنچ چکا ہوں, تم جنت میں چلے آؤ, جس موسیٰ کا دامن پکڑا ہے اس موسیٰ کے خدا نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی ہے, چلے آنا, جان دے دینا, پیچھے نہ ہٹنا. یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا, ان عورتوں کا جنہوں نے دامن موسیٰ علیہ السلام کا تھاما. سورہ بروج قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے, اسے پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. یہ خندقوں والے کون تھے؟ یہ کون بادشاہ تھا جس نے زمین کے اندر بڑی بڑی نہر کی طرح خندقیں کھدوائیں, پھر اس میں ایندھن ڈالا, لکڑیاں ڈالی, گھی ڈالا, آگ لگا دی. جب آگ لگا کر تنور کی طرح خندقوں کو اس نے گرما دیا, ایک ایک صاحب ایمان کو پکڑ کر لاتے تھے, کہتے تھے ایمان چھوڑ دے ورنہ آگ میں ڈال دیں گے. صبح سے لے کر شام تک 70,000 انسان جو اس وقت کے نبی اور رسول کا ماننے والا تھا آگ میں جل گیا, مگر ایک انسان نے بھی اپنے پیغمبر اور رسول کا دامن نہیں چھوڑا, اپنے پیغمبر اور نبی کا دامن نہیں چھوڑا. قرآن گواہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جان ساری، قرآن گواہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جان ساری، قرآن گواہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب نوح علیہ السلام کے ماننے والے 900 سال تک جبر و تشدد کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جب قوم عاد میں سے چند لوگ جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے حضرت ہود کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جب قوم سمود میں کے چند افراد جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ حضرت صالح کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور میں کیسے تسلیم کر لوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار جو آپ پر ایمان لائے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے، مکہ مدینہ میں آپ کے ساتھ چلے، عہد و بدر کی وادیوں میں آپ کے ساتھ رہے، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ کا دامن چھوڑ گئے؟ اگر ٹھہریے، اگر دامن چھوڑنا ہوتا، اگر آقا کا دامن چھوڑنا ہوتا تو پھر مکہ کی دھرتی پر یہ واقعہ اس وقت رونما ہو جاتا جب ایک بوڑھی عورت مکہ کے چراہے میں لائی گئی. ابو جہل نے کہا، سمیہ جانتی ہو تمہارے خامد یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جانتی ہو تمہارے بیٹے عمار پہ کیا گزر رہی ہے؟ یاسر خامد سولی پہ چڑھ گیا، بیٹا مکہ کے بازاروں میں مارے کھا رہا ہے، بیٹا ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، خامد سولی پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ ایک شہید خامد کی بیوہ، ایک مظلوم بیٹے کی ماں مکہ کے چراہے میں لائی گئی ہے. ابو جہل نے کہا تو اونٹ لاؤ. اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی گئی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی گئی. ابو جہل نے کہا، سمیہ اب بھی وقت ہے، محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے، حضور کا کلمہ چھوڑ دے، خدا کی توحید کا اعلان چھوڑ دے، ورنہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ورنہ تیری جان چلی جائے گی. یہ بوڑھی عورت جس کی ٹانگیں اونٹوں سے بن گئی ہیں، یہ بوڑھی عورت جس کا بچہ مارے کھا رہا ہے، یہ بوڑھی عورت جس کا خامد سوری پکڑ گیا ہے اور مکہ کے چراہے میں بیٹھ کر بھی خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، اگر رسول اللہ کے ساتھی آپ کا دامن چھوڑنے والے ہوتے اور ایمان کے کچے ہوتے، آج کا کالا کافر اور بے ایمان انسان اگر تیری بات سچی ہوتی کہ آمنہ کے لال کے ساتھی دل سے ایمان نہیں لائے تھے، مجھے بتلا کہ میرے مکہ کے چراہے میں اور سمیہ کے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ مکہ کے چراہے میں کیسے ٹکڑے ہو گئے؟ بوڑھی عورت ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑوں میں بدل گئی، خون کے ایک ایک قطرے سے خدا کی توحید کی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی آیا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کا دامن چھوڑنے والے ہوتے، انگاروں پہ لیٹ کر چھوڑ دیتے، جب چربی پگھل جاتی تھی، چھڑانے کوئی نہیں آتا تھا، ترس کسی کو نہیں آتا تھا، انگاروں سے کوئی نہیں اٹھاتا تھا، وہ جلتے ہوئے انگارے اگر بجھ جایا کرتے تھے تو پگھلنے والی چربی سے بجھا کرتے تھے، اور جن کی چربیوں سے انگارے بجھ گئے تم کہتے ہو کہ ان کے ایمان کی شمیں گل ہو گئی، تم کہتے ہو ان کے ایمان کے دیے جو رسول اللہ نے ان کے قلب میں ان کے سینے میں روشن کیے تھے وہ دیے گل ہو گئے، تم کہتے ہو آقا کا ساتھ چھوڑ گئے، تم کہتے ہو حضور کے تشریف لے جانے کے بعد ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاث، حضور کے جاتے ہی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے۔ معاذ اللہ، تم کہتے ہو حضرت ابو بکر مومن نہیں رہے، حضرت عمر مومن نہیں رہے، حضرت عثمان مومن نہیں رہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جب کسی نبی اور رسول کا ماننے والا ایک صحابی، ایک جھلک دیکھنے والا بھی اپنے دور میں نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکا، ظلم و ستم کا کوئی انداز اس سے ایمان نہیں چھڑوا سکا، تو جس طرح نبیوں میں میرے نبی اعلیٰ ہے، صحابیوں میں میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی کوئی پہلی امتوں کا صحابی اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑتا، ایک لمحہ کے لیے فرض کر سکتے ہو کہ جنہوں نے دیدار آمنہ کے لال کا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں۔ پوچھئے سیدنا صدیق اکبر، سب کیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، آئے آقا کی جھلک دیکھی واپس چلے گئے، کافی دیر جا کر اپنے کام و کاج اور تجارت میں مصروف رہے، پھر آئے تھوڑی دیر دیدار کیا واپس چلے گئے۔ بار بار آتے ہیں، دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آج عجیب کیفیت ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہو دیدار کر لیتے ہو، پھر چار گھنٹے بعد آتے ہو دیدار کر کے چلے جاتے ہو، نہ کچھ پوچھتے ہو نہ کچھ بتاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی، جب بھوک زیادہ ستاتی ہے حضور کا دیدار کر لیتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، حضور کا دیدار کر لیتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ تم کہتے ہو آقا کے ساتھی حضور کا دامن چھوڑ گئے، حضور کا ساتھ چھوڑ گئے، یہ چھوڑنے والے ہوتے تو شیب ابی طالب میں چھوڑ دیتے، شیب ابی طالب میں چھوڑ دیتے۔ تمہیں آج مولوی شیب ابی طالب کے واقعات نہیں بتلاتا، آج تمہیں حضور کے حسن و جمال کی داستانیں تو لوگ سناتے ہیں، آج لوگ آپ کے معجزات کو بیان تو کرتے ہیں، آج مولانا صاحب یہ حدیث تو پڑھتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، کہ حضور کو حلوہ بڑا پسند تھا، یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں، مگر وہ واقعہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ شیب ابی طالب کے 3 سال قید کے رسول اللہ نے کاٹے، قید کاٹی میرے اور آپ کے آقا نے، قید کاٹی قید۔ آج کوئی آدمی قید ہو جائے دین کی وجہ سے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اے بزرگا دی بدعاواں نے، جو لوگ دین کے لیے قید کاٹے کیا کہتے ہیں؟ اے جی بزرگا دی بدعا ہے، مجھے تو بزرگوں کی بدعا لگی ہے، لیکن مجھے یہ بتلاؤ کہ مجدد الف ثانی جب گوالیار کے قلعے میں بند رہے تو کس کی بدعا لگی تھی؟ مجھے یہ بتلائیے، ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا کس کی بدعا لگی تھی؟ امام احمد ابن حنبل نے 28 مہینے جیل کاٹی کس کی بدعا لگی تھی؟ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے کس کی بدعا لگی تھی؟ حضرت یوسف نے 21 سال جیل میں گزارے کس کی بدعا لگی تھی؟ میرے آقا نے 3 سال شیب ابی طالب کی جیل میں کاٹے، تو بتلا کس کی بدعا لگی تھی؟ جیلیں کاٹنا نبیوں کی سنت ہے اور ولیوں کی سنت ہے، کیونکہ تجھ سے یہ سنت پوری نہیں ہوتی، تیرا اتنا حوصلہ نہیں ہے، تیرا اتنا جگرا نہیں ہے، یہ سنت پوری نہیں ہوتی تو سنت کا انکار کر رہا ہے، سنت کا انکار کر رہا ہے۔ شیب ابی طالب دروشی پنپن، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیں۔ شیب ابی طالب 3 سالہ قید کیا گزری، آج کی جیلوں میں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، جیل کے قیدی کو روٹی بہرحال ملتی ہے، دال ملتی ہے، گھر کا پکایا ہوا سالن مل جاتا ہے، ہمارے میاں صاحبان کو اٹک کی جیل میں لاہور کے پھجے کے پائے ملتے ہیں, اٹک کی جیل میں کراچی کی نہاری ملتی ہے, ابھی بھی پریشان ہے. ہم نے جب جیل کاٹی تھی ہماری تو ملاقات بھی بند تھی, بہت جلد پریشان ہو گئے ہیں, بہت جلد پریشان ہو گئے ہیں. کم از کم تم نے حمزہ صاحب سے جیل کاٹنا ہی سیکھی ہوتی ہے, اتنا حمزہ صاحب کوئی لیڈر مان لو. یہ تو شرم کی بات ہے, تمہارے جماعت کے کارکنوں کے لیے چند دن جیل میں گزارے, صرف 40 دن. 40 دن کے بعد دونوں بھائی کراچی کی عدالت میں جمع ہوئے, ایک دوسرے کے گلے مل کر اس طرح روئے کہ دیکھنے والے بھی رو پڑے, جج بھی رو پڑا, پولیس والوں نے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے. 40 دن بعد رو پڑے, 40 دن بعد. یہ خدا کی قدرت ہے, خدا کی قدرت ہے. جس جیل کی جس کوٹھڑی میں قاسم بلاک 16 کار کوٹھڑیاں سدائے موت کی, 14 نمبر کوٹھڑی میں میں اکیلا پورے بلاک میں اور کوئی نہیں, ایک کوٹھڑی میں میں, 15 کوٹھڑیاں فارغ اکیلا, 6 مہینے تک بچوں سے ملاقات نہیں, 13 مہینے جس کوٹھڑی نمبر 14 میں نے گزارے اور جس نے جس کے آڈر سے گزارے, آج وہ اسی کوٹھڑی نمبر 14 میں آج وہاں ہے. یہ کس کی قدرت ہے, یہ کس کا انتقام ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, بندے کے فیصلے آج بچھو نکل رہے ہیں. آج وہاں حالانکہ اس کوٹھڑی میں کئی آدمی ہیں, اس بلاک میں کئی آدمی ہیں, آج بچھو نکل رہے ہیں 2 مہینے بعد ہی, آج سانپ نکل رہے ہیں. جب میں وہاں تھا اس وقت تو کوئی سانپ پیچھے نہیں آیا, تو میں عرض کر رہا تھا آج کی جیل ملاقات ہے, کھانا ہے, باہر سے پکا ہوا سامان ہے, کچا راشن آنے کی اجازت ہے, لیکن یہ شیب ابی طالب کی قید ہے. مکہ کے قبیلوں نے مل بیٹھ کر ایک دستاویز تیار کی, قسم کھائی اس پر, دستخط کیے, آج کے بعد ہمارا مسلمانوں سے سماجی بائیکاٹ ہے, سوشل بائیکاٹ ہے, کوئی کھانے کی چیز, کوئی پہننے کی چیز, کوئی استعمال کی چیز کسی مسلمان کو نہیں دیں گے, اور کوئی مسلمان سلام بھی کرے جواب نہیں دیں گے. ہم سے ہمارا حال بھی پوچھے تو اپنے حال سے بھی اسے آگاہ. جب بائیکاٹ کر دیا, آقا اپنے ساتھیوں کو لے کر شیب ابی طالب میں تشریف لے گئے, 3 سال راشن ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئیں, وہ لمحات بھی آئے, کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹی, انہیں پیسا, کھجوروں کی گٹھلیاں کھائیں, وہ دن بھی ختم ہو گئے. اب پسی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں بھی نایاب ہو گئیں, پھر کیا ہوا, درختوں سے پتے اتارے, گھاس ہرا گھاس کاٹا, بارش کے گرم پانی جہاں سے ملا لیا, گرم پانی نوش کر کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا ہے, مگر رسول اللہ کا دامن, ایک 2 دن کی بات نہیں, وہ لمحات آئے کہ درختوں پہ پتے نہ رہے, زمین پہ ہرا گھاس نہ رہا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں, میں ایک دن بھوک کا مارا پہاڑوں کے درمیان گھوم رہا تھا, کوئی چیز مل جائے, کوئی چیز مل جائے, میری بھوک کا علاج ہو جائے, اس دکھ کا مداوا ہو جائے, کچھ نہ ملا. آخر مجھے ایک پہاڑ پر پڑی ہوئی اونٹ کی اوجڑی مل گئی, سوکھی ہوئی تھی, میں نے اسے دھویا پانی سے, دھو دھو کر نرم کیا, پھر میں اسے چباتا رہا, اسے چباتا رہا, حلق سے نیچے تو اس نے کیا اترنا تھا, مجھے اس کے چبانے سے کچھ افاقہ ہوا, خدا کا شکر ادا کر لیا, خدا کا شکر ادا کر لیا. بھوک پیاس کے باعث ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہی, بچوں کے لیے غذا نہ رہی, ساری ساری رات شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے بچے تڑپتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے, چیختے رہتے تھے. خدا کی قسم ان بچوں کے رونے کی آواز مکہ میں آتی تھی, مشرکین مکہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی تھی. یہ اپنے بستروں سے اٹھ کر گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے. ابو جہل جیسا سندے انسان, اسلام کا دشمن بھی اپنے بستر پہ سو نہیں سکتا تھا, گلیوں میں پھرتا تھا. کوئی اس سے پوچھتا سوتے کیوں نہیں ہو, کہتا ہے مسلمانوں کے بچے روتے ہیں, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آتی. پڑوسی کا بچہ روئے, آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے, آدمی دیکھتا ہے کب تک چپ رہے گا, نہیں چپ ہوتا, جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, بھائی بچہ چپ کراؤ. کیوں بچہ خاموش نہیں ہوتا؟ کوئی دوائی ہے تو میں دیتا ہوں, ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں, میری گاڑی حاضر ہے, بچہ چپ کراؤ, ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے. تم کیسے ماں باپ ہو, ساری ساری رات ماں گود پہ اٹھا کر بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے. آپ نے بارہ دیکھا ہوگا, بچہ بعض دفعہ بے زبان ہوتا ہے, نہیں پتا کہ کیا تکلیف ہے, رو رہا ہوتا ہے. ماں کبھی اس کا کان دباتی ہے, کبھی اس کے سر کو دباتی ہے, کبھی پیٹ کے اوپر ایسا ایسا ہاتھ بڑھتی ہے چپ ہو جائے. ایسا بارہ ہوتا ہے, جب بچہ چپ نہیں ہوتا تو ماں بھی رونے لگ جاتی ہے, باپ بھی رونے لگ جاتا. آپ کے بچے آپ سے رونا نہیں دیکھا جاتا, پڑوسی سے رونا نہیں سنا جاتا. وہ بھی تو کسی کے بچے تھے جو شیب ابی طالب میں رہا کرتے تھے. روتے رہے بچے, روتے رہے بچے, ماں جانتی ہے رونا کان کے درد کے باعث نہیں ہے, یہ رونا سر کے درد کے باعث نہیں ہے, یہ رونا پیٹ کے درد کے باعث نہیں ہے, یہ رونا بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہے. ماں کی ذات کہاں سے لائے جو اس کے تو اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ہے, کہاں سے لائے؟ سیرت کی کتابیں ہیں. جب اس نقطہ پہ پہنچتا ہوں خدا کی قسم حیرانی ہوتی ہے, حیرت زدہ ہو جاتے ہیں, یا خدا یا یہ کیسے لوگ تھے, کیسی جماعت تھی. ساری رات بچوں کو ہتھیلیوں پہ اٹھائے مائیں کھڑی ہیں, ان کو خاموش کرتی ہیں, بچہ چپ ہونے کو نہیں آتا, روتا رہا ساری رات, ساری رات روتا رہا. بچوں کی آوازیں بیٹھ گئیں, حلق سے چیخیں نکلنا بند ہو گئیں. روتے روتے بچے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھتے ہیں, اور اماں ہمارا قصور کیا ہے؟ اس بھری کائنات میں ہمارے لیے دودھ کے دو قطرے نہیں ہیں, اس بھری کائنات میں ہمارے لیے کوئی غذا نہیں ہے, اس بھری کائنات میں کسی کو ہم پہ ترس نہیں آتا. روکتے روکتے آواز بیٹھ گئی, بچوں کے لیے غذا کا کوئی سامان نہ ہوا, ہتھیلیوں پہ لیے ہوئے ہیں, ماں نے اپنے لگتے سگر. روکتے روکتے آواز بیٹھی ہے, ہچکی آئی ہے, ہچکی لگی رہی ہے, اور یہاں تک دو درجن بچے ماں کی ہتھیلیوں پہ دم توڑ دے.
نعرہ تکبیر اللہ صحابہ.
چار جیسے بچے ہزاروں تمناؤں کے سلے میں ملے ہوئے, وہ لگتے جگر ماں کی ہتھیلیوں پہ دم توڑتے رہے, بچوں کے دم توڑنے کو برداشت کیا, ان کے جان دینے کو برداشت کیا, رات بھر رونے کو برداشت کیا, ان کے شہید ہونے کو برداشت کیا, مگر رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے کوئی ایک تیار ہوا؟ دو درجن بچے شہید ہو گئے, بھوک و پیاس کے باعث جان دے گئے. جس جماعت نے بچوں کی قربانی دے دی, بچے کو گولی لگ جائے قربانی یہ بھی ہے, کوئی دشمن تیر مار دے تب بھی آپ کہیں گے شہید کے ماں باپ ہیں, کسی کو گولی لگ جائے آپ کہتے ہیں شہید کے ماں باپ ہیں. اچانک گولی لگ گئی, یہاں اچانک نہیں, اچانک نہیں, ماں جانتی ہے. ابھی میں 2 میل کا سفر کر کے پہاڑ پہ چڑھ کے کہوں او مکہ کے سرداروں میں تمہارے دین میں واپس آتی ہوں, او مکہ کے چودھریوں مجھ پہ ترس کھاؤ, تو سینکڑوں آدمی گھروں سے نکل آئیں گے, کسی کے ہاتھ میں دودھ ہوگا, کسی کے ہاتھ میں خوراک ہوگی, کسی کے ہاتھ میں دولت ہوگی, ہزاروں آ جائیں گے. آؤ ہم تمہیں ساتھ ملانے کو تیار ہیں. لیکن اس نے ایمان کی دولت چھوڑنا گوارا نہیں کی, اپنے بچے قربان کر دیے. ان لوگوں کا نام صحابہ ہے, ان لوگوں کا نام صحابہ ہے. اور ان صحابہ میں سے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی, جس نے سب سے زیادہ قربانی دی, حضرت بلال سے زیادہ قربانی دی, حضرت یاسر سے بڑی قربانی دی, حضرت خباب سے زیادہ قربانی دی, حضرت خبیر سے زیادہ قربانی دی, اس شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے. اس شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، آ کے کہنے لگا ابو بکر ابو بکر تم یہاں بیٹھے ہو. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا قیامت ٹوٹ گئی. کھڑے ہوئے کیا ہوا؟ اس نے کہا جاؤ بیت اللہ میں جا کر دیکھو، آقا کو، تمہارے پیارے پیغمبر کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے دوست کو، تمہارے محبوب کو مکہ کے مشرک مار رہے ہیں. بس یہ سننا تھا، بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگے، آئے مکہ میں، آئے مکہ میں، بیت اللہ میں، بھائی چھوڑ چھوڑ ایسے کب کر کب، آئے بیت اللہ میں، پانی پلائیں ادھر، قابو کریں قابو کریں قابو کریں، آئے بیت اللہ میں، آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ ظالم مشرکین مکہ چاروں طرف سے بھیڑیوں کی طرح آمنا کے لال پہ ٹوٹے ہوئے، جیسے بھیڑی بکری پر ٹوٹ پڑتے ہیں، چاروں طرف سے اس بکری کو نوچنے لگتے ہیں. مکہ کے مشرک چودھری، یہ خون خوار درندے نبوت کی شمع کو گل کرنے پہ تل گئے ہیں. صدیق اکبر دور سے آئے، کہا چھوڑو چھوڑو چھوڑو، شرم کرو بےمانو، حیا کرو بےمانو، اتقلو لرجلن ان یقول ربی اللہ، کیوں مار رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو؟ میرے محبوب کا جرم کیا ہے؟ آمنہ کے لال کا قصور کیا ہے؟ کہ بیائی ازم بن قتلت، کس جرم میں مار رہے ہو؟ جب آواز سنی ان درندوں نے، جب مکہ کے بھیڑیوں نے ابو بکر کی آواز سنی کہ ابو بکر رسول اللہ کی حمایت کو پہنچا ہے، حضور کی حمایت کے لیے آگے ہے، کہنے لگے اچھا ہر لمحہ تو آگے ہوتا ہے، ہر جگہ تو آگے ہوتا ہے، ہم جب بھی چاہتے ہیں محمد کو نقصان دے تو پھر آ جاتا ہے، پھر آگے چھوڑا محمد کو، آج اس کی خبر لیتے ہیں، حضور کو چھوڑا، حضور کو چھوڑا، چھوڑ کر پھر پڑے تھا جناب صدیق اکبر پر مارنے لگے، جو جس کے ہاتھ میں آیا مارا، جو جس کے ہاتھ میں آیا مارا، کہنے لگے آج چھوڑیں گے تب، جب یہ بوٹی بوٹی ہو جائے گا، جب یہ کیما بنے گا، جب یہ مرے گا تب چھوڑیں گے. ہر جگہ اس نے ستا رکھا، ہر جگہ یہ حمایتی بنتا ہے، ہر جگہ یہ آگے سے آ کر غمخاری کا دعویٰ کرتا ہے، پہلے اسے مارو پھر بعد میں کسی اور کی بات کریں گے. کئی قبائل کے لوگ آئے، کہا چھوڑو کیوں مارتے ہو؟ یاد رکھو اگر ابو بکر زندہ نہ رہا پھر تمہیں بھی زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. لیکن مارنے والے اتنا مار چکے تھے، انہوں نے سمجھا ابو بکر کا کام تمام ہو گیا. آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، بے ہوش پڑے ہوئے بیت اللہ کے سائے میں، جو مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہوا، اور جس کا خون مطاق میں گرا، جس کے مار کھاتے ہوئے حجر اسود نے دیکھا، جسے مار کھاتے ہوئے، بولو بولو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، جسے مار کھاتے ہوئے حجر اسود نے دیکھا، میں دیکھا کے لفظ کہہ رہا ہوں، کہ میرے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، حجر اسود کی زبان بھی ہے، قیامت کے دن حجر اسود اپنی زبان سے گواہی دے گا، یا خدایا تیرا فلاں آدمی میرے بوسے دینے آیا تھا، فلاں آدمی طواف کرنے آیا تھا، یہ پہچانے گا بھی، یہ جواب بھی دے گا، یہ گواہی بھی دے گا. آج حجر اسود دیکھ رہا ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں نبوت کو چھوڑ کر ابو جہل کے ساتھیوں نے ابو بکر کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اٹھایا لے گئے گھر میں، شام تک پکارتے رہے. ابو کہا پائے، روایات میں آتا الفاظ ہیں، یا ابنی یا ابا بکر یا ابا بکر، بولو کچھ، کوئی جواب نہیں، جواب نہ دارد، خاموشی ہے، بے ہوشی ہے. کسی نے کہا فوت ہو گئے، کسی نے کہا گشی تاری ہو گئی ہے، کسی نے کہا سکتا ہو گیا ہے، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے. اچھا بھائی اگر رات کو دم توڑ دیں، جنازہ صبح کو کہاں پڑھنا ہے، ہمیں اطلاع کر دینا، جنازے میں آ جائیں گے. کسی نے کہا بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہے. کسی نوجوان نے کہا ہم بدلا لیں گے. کسی نے کہا کیا بدلا لو گے، سارے مکہ سے لڑو گے؟ صبر کرو، صبر کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، مارنے والا تو سارا مکہ ہے. کسی نے کہا بدلا لیں گے، بیٹوں نے کہا بدلا لیں گے، بوڑھے باپ نے کہا میرے پوتو چپ کرو. چھوٹی چھوٹی بیٹیاں سمیہ، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، باپ کے چار بھائی کے پاس بیٹھی ہیں، ابو ابو کوئی آواز نہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کوئی جواب نہیں، امی رمان ماں کہہ رہی بیٹے بیٹے آنکھیں کھولو، کوئی جواب نہیں. لوگ چلے گئے، رات کا کافی حصہ بیت گیا، کافی حصہ بیت گیا، ماں ہے اٹھنے کا نام نہیں لیتی، ماں تو ماں ہوتی ہے، بیوی ہے چار پائی سے لگی بیٹھی ہے، بیٹیاں ہیں چار پائی کے پاس بیٹھی ہیں، بیٹے موجود ہیں، رات کا کافی حصہ گزر گیا، ماں نے پھر کہا او بیٹے ابو بکر بیٹے آنکھ کھولو، رات کی تاریکی میں ایسا ایسا آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، پوچھا کیا بات ہے، کہا کیا حال ہے، جب ماں نے کہا بیٹا کیا حال ہے تو لڑکھڑاتی ہوئی زبان نے ایک عجیب بات کہی، گوجرا کے لوگوں اس زخمی انسان کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں، جو جملے نکلے ہیں، ان پہ غور کرو، وہ کس بات کی غمازی کر رہے تھے، ان الفاظ میں کس بات کی ترجمانی کی ہے، دل کی دنیا جس بات سے آباد تھی اور دل کی دنیا میں جو کچھ تھا زبان اس کی ترجمانی کر رہی تھی، جب آدھی رات کے وقت ماں نے کہا بیٹا کیا حال ہے تو جواب نے کہا میری بات چھوڑ مجھے بتلا کے رسول اللہ کا کیا حال ہے، امی کمی والے کا حال کیسا ہے، امی میرے پیغمبر کا حال کیا ہے، امی میرے محبوب کا حال کیا ہے، مجھے میرے محبوب کے حال بتلاؤ، ماں نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گئی، فرمایا کس کی باتیں کرتے ہو، اسی کے نام پہ مار کھائی ہے، اسی کے نام پہ دکھ جیلے ہیں، زخمی ہو گئے اس کے نام پر، چھوڑا اس کی بات، ابھی بھی اس کا نام لیتے ہیں جس کے لیے مار کھائی ہے،
دشمن صدیق کا دشمن، عمر کا دشمن، عثمان کا دشمن، علی کا دشمن، معاویہ کا دشمن،
ابھی آپ کو گوجرا کے مسلمانوں، خواہ آپ نے ہماری تقریر پہلے سنی ہو یا نہ ہو، آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں یا تاجر ہیں، آپ اتنا تو سوچیں کیا اس شخصیت کو جس نے مارے کھانے کے بعد، زخم اٹھانے کے بعد، دکھ جھیلنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ بھی حضور کی بات کہی، آج اس شخصیت کو تیرے ملک میں کافر کہا جائے، آج اس شخصیت کے پتلے بنا کر چنیوٹ میں اسی سال جلائے گئے، آج اسی شخصیت کے نام کی پرچیاں لکھ کر کتوں کے گلے میں ڈالی جائیں، آج اسی شخصیت کو ایران کا ایک بے ایمان انسان کافر لکھے، آج اسی شخصیت کو لاہور کا ایک غنڈا مرزا قادیانی کے برابر لکھے، آج اسی شخصیت کا نام لے کر کتے کی فوٹو بنایا جائے، میں فیصلہ تم سے پوچھتا ہوں، تم بتلاؤ صدیق اکبر کا دشمن مومن ہے یا کافر ہے، تم بتلاؤ، فیصلہ بتائیے، فیصلہ تم کرو، فیصلہ تم کرو، کون سے فیصلہ، میں یہ فیصلہ لینے کے لیے کسی مفتی کے پاس جاؤں مجھے بتلاؤ، میں یہ فیصلہ لینے کے لیے ڈی سی کے پاس جاؤں، میں یہ فیصلہ لینے کے لیے اے سی کے پاس جاؤں، کیا میں یہ فیصلہ لینے کے لیے وزیر داخلہ سے ملوں، کیا یہ فتویٰ لینے کے لیے میں پرویز مشرف سے ملوں، کیا یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، کہ جو شخص رسول اللہ کے جان دے رہا ہے، جو شخص بیت اللہ کے صحن میں ذبح ہو گیا ہے، اور جس نے پیغمبری کے لیے مال قربان کیا ہے، جس نے پیغمبری کے ناموس پہ اولاد قربان کر دی ہے، اور جس کے دامن میں رسول اللہ سر رکھ کر رارے سور میں حرام کرتے ہیں، آج اسے کوئی کافر کہے تم فتوا دو، کون ہے تم فتوا کھڑی، نہیں بس اتنا جواب دو، کون ہے وہ، میں نہیں کہتا، اورنگزیب عالمگیر سب کہتے ہیں رحمت اللہ ہے سال آ رہی، آپ نے اپنے دور میں اتنی بڑی حکومت تھی، پورا ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، دکن، یہ پورے علاقے ان کی راجدھانی میں شامل تھے، ایران کے کئی علاقے بھی اس میں تھے، انہوں نے اپنے دور میں 100 علماء جو چوٹی کے علماء تھے انہیں جمع کیا اور ان سے کہا کہ فتوے کی کتاب لکھو، جو مسئلہ عقیدے کا ہو یا کوئی پیش آئے فتویٰ دیا کرو، ان علماء مفتیان اعظام نے جو فتوے کی کتاب مرتب کی اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری سرکاری مفتی چوٹی کے علماء، نامور ہندوستان کے علماء نے آج سے 300 سال پہلے جو کتاب لکھی فتاوی عالمگیری، اس میں یہ فتوا موجود ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا ایمان کا انکار کرتا ہے وہ لاشک کافر ہے. غور تو کرو، ایک شخص رسول اللہ کے لیے جان دے رہا ہے، ایک شخص آقا پہ گھر کا مال قربان کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ جبریل آئے عرش سے، فرش پر تشریف لائے، آقا سے سلام کیا، حضور نے وعلیکم السلام جواب ارشاد فرمایا، کہا جبریل یہ کیا، یہ کیا ہے؟ آقا کیا بات ہے؟ جبریل یہ لباس، اور تم پہلے تو تم آتے تھے جنت کا لباس ہوتا تھا، جنت کی پوشاک ہوتی تھی، آج تم آئے ہو ٹاٹ پہن کر، آج تم آئے ہو جسم پہ ٹاٹ لپیٹا ہے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہیں، جبریل ٹاٹ اور کانٹے کیا باز رہا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، آج یہ لباس صرف میرا نہیں سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے، سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے. ارشاد فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ لباس ختم ہو گئے ہیں، آج جنت میں کوئی لباس تمہارے لیے تیار نہیں ہوا. عرض کیا کہ ایسے نہیں، اگر بات سمجھ نہ ہو مجھ سے نظریں اٹھائیے، مجھ سے نظریں اٹھا کر ایک نظر اپنے پیارے کی طرف کیجیے، ادھر سے نظریں اٹھائیے، یہ نظر مجھ سے اٹھائیے، اپنے پیارے کی طرف دیکھیے. نبوت نے نظریں اٹھائیں ابو بکر کو، ابو بکر کی طرف آپ نے نظریں کی. عجیب ماجرا ہے، جو لباس جبریل کے وجود پر وہی لباس صدیق کے وجود پر، وہی لباس. سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ نقل ابو بکر نے کی ہے یا جبریل نے کی ہے؟ فرمایا ابو بکر تم نے جبریل کی نقل کی، یا جبریل تم بتلاؤ کہ تم نے ابو بکر کی نقل کی؟ اصل کون ہے، اصل کون ہے، نقل کون ہے، پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، جعلی کون ہے، حقیقی کون ہے، مجازی کون ہے، پتا تو چلنا چاہیے. لباس تیرا بھی ویسا ہے، لباس جبریل کا بھی ویسا ہے، پہلا کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جواب دیتا ہوں، اصل ابو بکر ہے، اصل پہلا ابو بکر ہے، ہم دوسرے ہیں، اصل ابو بکر ہے، ہم نقل ہیں، آئیڈیل ابو بکر ہے، سارے فرشتے ابو بکر کے بعد ہیں. کیا شان ہے جبریل، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اصل ابو بکر ہے، مگر یہ ادا رب کو پسند کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے مال مانگا، سب نے حصہ دیا، ابو بکر نے گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیرے، کہا کوئی سوئی نہ بچ جائے، جو کچھ گھر میں تھا لا کے سامنے دھر دیا. پھر ابو بکر نے دیکھا میرے وجود پر جو لباس ہے یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ سکتا ہے، یہ بھی بک سکتا ہے، اپنا لباس اتار کر بھی آپ کو دے دیا، خود ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آ گیا، خود ٹاٹ کے کپڑے پہن کر آ گیا. قرآن کہتا ہے ایک دن آپ کے والد محترم عثمان ابو قحافہ نے کہا بیٹا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم اپنے پیسے سے غلام خرید خرید کر آزاد کر رہے ہو، تم اپنی دولت غلاموں پہ خرچ کر رہے ہو، اور میرے بیٹے اگر تو نے پیسہ خرچ کرنا ہے سرداروں پہ کر، اگر تو نے دولت خرچ کرنا ہے جگیرداروں پہ کر، چودھریوں پہ کر، ان پہ پیسہ خرچ کر، تجھے فائدہ ہوگا، تو اپنی دولت غلاموں پہ خرچ کرتا ہے اور غلام تجھے کیا دیں گے، غلاموں پہ احسان کرتے ہو یہ کوئی بدلہ نہیں دیں گے. ابو بکر میں تو دیکھ رہا ہوں یہ جو تو پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نقصان کا سودا کر رہا ہے. حضرت ابو بکر نے باپ کی یہ بات سنی تو بڑے رنجیدہ ہوئے کہ باپ تانا دے رہا ہے، بھلا غلاموں سے پیار بھی کوئی بات ہے؟ رنجیدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرش سے آئے آ گئی، عرش سے فرمایا اللہ جی جیوتی مالہ یتزکا، میرے حبیب ابو بکر کے والد کو بلا کر اسے بتلا دیں کہ تیرا بیٹا جو مال خرچ کر رہا ہے اس مال کے بدلے میں خدا راضی ہو گیا ہے. تو کہہ رہا ہے مال خرچ کر سرداروں کی رضا کے لیے, مال خرچ کر چودھریوں کی رضا کے لیے, ابو کہافا تیرا بیٹا مال خرچ کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے, تیرا بیٹا مال خرچ کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے. آخری لمحات آ پہنچے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, غشی پہ غشی تاری ہو رہی ہے, ہوش آتی ہے, ارشاد فرماتے اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب آیا لا بل ينتظرونك, آقا نہیں, کیسے ممکن ہے شمع نہ ہو پروانے آ جائیں, کیسے ممکن ہے امام نہ ہو مقتدی کھڑے ہو جائیں, کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے کہ چاند نہ ہو ستارے جگمگائیں, لا بل ينتظرونك, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر اگر ستاری ہو گئی, پھر ہوش آیا, اصل الناس نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ جواب فرمایا لا اقبال ينتظرونك, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ سوال ہوا, جواب آیا, ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہہ دو جاؤ ابو بکر کو میرا حکم پہنچا دو, ابو بکر آج میں بیمار ہوں نہیں آ سکتا, میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا دے, میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو. کس نے کھڑا کیا مسلح پہ؟ مسلح کا وارث کس نے بنایا؟ بولو بولو کس نے بنایا؟ خلافت کس نے دی؟ خلیفہ اول بلا فصل کانفرنس. اس کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح کس کے حوالے کیا؟ امام کسے بنایا؟ سب صحابہ مرید ہیں, سب صحابہ مقتدی ہیں, اور امام ابو بکر صدیق ہیں. اور حوالہ پڑھ, یہ حوالہ سب کی کتابوں میں, سنیوں کی کتابوں میں, شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. کیا حوالہ؟ جب آپ کو پتا چلا کہ نماز کھڑی ہو گئی, فرمایا میرے چاچا کو بلاؤ حضرت عباس آ گئے, علی کو بلاؤ حضرت علی آ گئے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ, دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا, فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو, مجھے مسجد میں, مجھے مسجد میں, مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر نے اہٹ پائی, پیچھے ہٹنا چاہا, اشارہ فرمایا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو, اپنی جگہ پہ. ابو بکر میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹانے آیا, میں تجھے آگے کھڑا کر کے تیری تائید کرنے آیا ہوں, تیری تائید کرنے آیا ہوں. ایک بات جو میں اپنے وجدان اور شوق کے مطابق کہتا ہوں, حضور نے حضرت عباس کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, کسی اور کو کیوں نہیں بلایا؟ دونوں کو بلایا کہ کل کوئی کہے گا کہ وراثت بھتیجے کی چاچے کو پہنچتی ہے, کل کوئی کہے گا کہ امامت خلافت چاچے کا حق تھا, چاچے کو بھی لے آیا, کل کوئی کہے گا وراثت اور خلافت داماد کا حق تھا, چچا زاد بھائی کا حق تھا, منہ بولے بیٹے کا حق تھا. دونوں کو بلا لیا, نگاہ نبوت فراستے پیغمبری دیکھ رہی تھی, لوگ ان دونوں کا نام لے کر گمراہ کر سکتے ہیں. دونوں کو بلایا, ساتھ لیا, اور ساتھ لے کر صدیق کے پیچھے کھڑا کر دیا, ساتھ لے کر صدیق کے پیچھے کھڑا کر دیا, دنیا کو بتلا دیا اپنے چچا کو اور علی کو, ابو بکر کے پیچھے میں محمد کھڑا کر کے جا رہا ہوں. پیچھے کھڑا کس نے کیا؟ حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما, رضی اللہ تعالی عنہم, دونوں کو پیچھے کھڑا کیا, ابو بکر کو آگے کھڑا کیا. لوگ کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا نہیں ہے, پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. حضرت علی تمہارے اس عقیدہ کو نہیں مان سکتے. حضرت علی کے سامنے ایک طرف تمہارا نظریہ ہے, ایک طرف پیغمبر کا ارشاد ہے. حضور نے حضرت علی کو ابو بکر کے پیچھے یا آگے؟ پیچھے یا آگے؟ حضور نے بتلا دیا, علی دیکھو ابو بکر کی جگہ وہ ہے, تمہاری جگہ یہ ہے. جب تک ابو بکر رہے یا اللہ و رسول ہو, یا اللہ و رسول ہو, خدا بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا, رسول بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی جماعت ایسی ہو, فیہم ابا بکر, جس میں ابو بکر موجود ہو,
ایو امہم غیرو، پھر ابو بکر کی موجودگی میں کوئی امامت اور کر جائے، نہ خدا کو برداشت ہے نہ مصطفیٰ کو برداشت ہے. علی، میں تجھے ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے ایک اور حوالہ سنیے. آقا کے تشریف لے جانے کے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. حوالہ بیان کر رہا ہوں کہ بڑے چیخیں گے، چیلنج دے کے جا رہا ہوں، اپنی کتابوں سے بھی دکھاؤں گا، تمہاری کتابوں سے بھی دکھاؤں گا. چیخیں گے بڑے، جھگڑے ڈالتے ہو، پہلا نمبر، پہلا خلیفہ، انتقال لخت جگر رسول کا ہوا ہے، انتقال فاطمہ بطول کا ہوا ہے، جنازہ رات کو اٹھا، حضرت صدیق اکبر بھی جنت البقیع میں تشریف لے گئے، صفیں سیدھی ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی آگے بڑھو، رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ پڑھاؤ. رسول اللہ کی بیٹی کا، حسنین کی امی کا، اپنی زوجہ محترمہ کا جنازہ پڑھاؤ. حضرت علی نے فرمایا آقا میں نے حدیث سن رکھی ہے، جس قوم میں ابو بکر ہو کوئی دوسرا امامت نہیں کرا سکتا، اس بات کے حقدار آپ ہی ہیں، آگے بڑھئے، فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے امام ابو بکر ہے، مقتدی علی اور حسن حسین ہے.
للکار ہے، للکار ہے،
شیر کی
للکار
ہے،
للکار ہے،
شیر کی للکار ہے.
سپاہ صحابہ کے ساتھیوں، پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گوجرا کے مسلمانوں، جو وعدہ آپ سے باسی صاحب نے لیا، آپ وہ وعدے پہ قائم ہیں، جھنڈے لگائیں گے. مجھ سے تو ایک اور وعدہ کرو. وعدہ وہ یہ ہے کہ سپاہ صحابہ، اصحاب رسول کا نام لینے والی، چھوڑے یار، اصحاب رسول کے نام پر جان دینے والی جماعت کا نام ہے، نام ہے صحابہ کے، نام ہے صحابہ کے. آج اٹھ کر وعدہ کرو، آج کے بعد ہمارا چہرہ، ہماری شکل و صورت کیسے ہوگی؟ جیسے صحابہ کی تھی، جیسے صحابہ کی تھی. نمازوں کی پابندی، رزق حرام پہ لعنت، ٹی وی وی سی آر نے ٹیبل نیٹ ورک کو گھروں سے نکال دیجئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ساتھیوں نے یہ جو پروگرام بنایا اس کو قبول فرما. یا اللہ، ہم سب کو صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور عشق نصیب فرما. آمین. آپ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما.